حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العاملون ولا یعدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الامم ولا یناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطيبين الأطهرين العجمدين العمجدين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناسبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد و آلہ واجل فرج. واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے، عنوان گفتگو مقام اہل بیت، پیام اہل بیت۔ کل کے سلسلے گفتگو میں اگرچہ اس موضوع کے حوالے سے اشارہ ہی کر سکا، عزیزان محترم، مقام اہل بیت سے ہماری مراد امت میں بعد از مصطفیٰ آل مصطفیٰ کا مقام و منصب کیا ہے۔ ہم بعد از سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات مقصود حیات سید الانبیاء کے بعد اہل بیت اطہار کو اسی ہدایت سرکار دو عالم کا تسلسل مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ وجود سرکار دو عالم کا اور ہدایت سید الانبیاء کا تسلسل ہے، اسی پیمانے پہ، اسی زاویے سے۔ ہم سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول کو امت رسول میں وہی حیثیت اور وہی مقام و مرتبہ اور منصب کے حامل مانتے ہیں جو بعنوان ہادی سرکار دو عالم کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ ہدایت بعنوان نبوت و رسالت بھی تھی اور بعنوان امامت بھی تھی۔ سرکار دو عالم پر نبوت و رسالت کے خاتمے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہدایت کے خاتمے پر ایمان نہیں۔ سرکار دو عالم پر نبوت و رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک احتیاج ہدایت باقی ہے، ضرورت ہادی باقی رہے گی۔ اور اگر ہم سب محتاج ہدایت ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب احتیاج باقی ہے تو اس احتیاج کو پورا کرنے والی ذات بھی باقی رہے گی۔ چونکہ یہ ہو نہیں سکتا، پروردگار عالمین ہمارے وجود میں احتیاج ہدایت تو رکھے لیکن وجود ہادی نہ رکھے۔ اب اس سوال کا جواب عموماً برادران یہ دیتے ہیں کہ وہ پیام ہدایت تو باقی ہے اور اس پیام ہدایت کا نام قرآن ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے کہ یہی پیام ہدایت ہے اور اس کے بعد کسی پیام ہدایت کی ضرورت نہیں، مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب امیر المومنین کے مقابلے پر خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ، تو قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش کر رہے تھے، لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ امیر المومنین نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمام عالم اسلام یہ بات کو قبول کرتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ اگر کسی نے اس وحی کی جھلک کسی کے جملوں میں دیکھی ہے تو وہ مرتضیٰ ہے۔ وہ جملہ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا جب انہوں نے امیر المومنین کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت سے استعارہ کرتے ہوئے امیر المومنین کو سنا رہے تھے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ امیر المومنین نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں کلمت حق یراد بہ الباطل، جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، جو قصد کر رہے ہو وہ باطل ہے۔ تمہارا ارادہ باطل ہے، کیا مراد؟ مولا نے فرمایا میں اس جملے کا انکار نہیں کرتا، میں اس آیت کا انکار نہیں کرتا کہ حکم سوائے خدا کے کسی کا نہیں، لیکن بتاؤ اس کا حکم معاشرے میں کس کے ذریعے نافذ ہوگا؟ تم اس کے ذریعے حاکم کا انکار کر رہے ہو، حکم اسی کا ہے، لیکن بتاؤ یہ آیا یہ تھوڑا ہی کہہ رہی ہے
کہ اس کائنات میں حاکم کی ضرورت نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ تمام مذاہب اسلام، تمام مکاتب اسلام، تمام فرق اسلام کی طرف اگر جائیں تو ہر کوئی قرآن سے دلیل لا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ سب قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے۔ اگر یہ تمام کی دلائل جو قرآن سے وہ لے رہے ہیں اگر یہ سب درست ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ سوال تو ہے۔ اب اختلاف کا معنی یہ ہے کہ مقابل کھڑے ہیں، مقابل، یہ اختلاف وہ نہیں جو اختلاف رائے ہوتا ہے، صرف مقابل کھڑے ہیں۔ اسی جو آیت میں نے پڑھی اس سے معنی خوارج اور لے رہے ہیں اور امیر المومنین کی تردید کر رہے ہیں، تو پتہ چلا، توجہ فرمائیں گے، پتہ چلا قرآن مجید سے باطل بھی اپنے مطلب کی دلیل لیتا ہے۔ اب اس کے باطل کو رد کون کرے؟ توجہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ہر باطل فرقہ قرآن سے دلیل لا رہا ہے، اب اگر سب کے دلائل درست ہوں، توجہ فرمائیں، تو پھر مولا کے مقابلے آنے والوں کا کی دلیل بھی درست ہوگی، جبکہ کوئی مسلمان، حتی اہل تسنن بھی خوارج کو حق پہ نہیں مانتے، کم از کم خوارج کے بارے میں تو طے ہے، چونکہ شکر ہے خدا کا انہیں عنوان صحابیت نہیں ملا، ورنہ وہ بھی بچ جاتے۔ انہیں چونکہ عنوان صحابیت نہ ملا تو سب نے کہا باطل پہ ہیں، باطل پہ ہیں، باطل پہ ہیں۔ لیکن بتائیں، وہ بھی تو قرآن سے آیت لا رہے تھے نا، قرآن سے دلیل لا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ امام کے صحابی ہشام یا زرارہ، اب دونوں میں چونکہ مجھے تردد ہو رہا ہے اس لیے دونوں کا نام لیا، ان کے سامنے جب کسی نے دلائل پیش کیے تھے قرآن سے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ تم بھی قرآن سے آیت لا رہے ہو، میں بھی، اس کا معنی کہ تمہیں بھی قرآن سے آیت مل رہی ہے، مجھے بھی۔ اب بتاؤ دونوں میں موقف درست کس کا ہے؟ اس کا فیصلہ قرآن نہیں سنائے گا، کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کا فیصلہ قرآن مانے اور جسے قرآن کے ساتھ مصطفیٰ نے چھوڑا ہو اور قرآن کی ہر آیت کی تشریح و تبیین کرنے کا حق اسے دیا ہو۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی آیت کا کوئی معنی مجھے اور آپ کو تب کرنے کا حق ہے جب پہلے یہ دیکھو کہ انہوں نے اس کا معنی کیا کیا ہے جنہیں مصطفیٰ نے قرآن کے مساوی بنا کے امت میں چھوڑا ہے۔ توجہ ہے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یار ایک صلوات پڑھ لیجئے، صلوات بلند آواز ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو بات انشاءاللہ مختصر وقت میں جلدی پہنچ جائے گی، کل میں لیٹ ہو گیا اس لیے وہ ٹائم کے مطابق ہی بات، تو توجہ فرمائیں گے۔ جو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور آیات قرآن سے استنباط، استدلال اب باطل بھی کر رہا ہے، اس کے باطل کو رد کون کرے؟ چلیں اس کی دلیل بھی نہج البلاغہ سے دے دوں۔ امیر المومنین نے یہی فرمایا تھا، یہی فرمایا تھا جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے، دیکھیں وہ مولا کے سامنے آنے والے خارجیوں نے قرآن سے دلیل دی اور دوسرے نے قرآن نیزے پہ بلند کیے، تو قرآن کو وسیلہ بنایا نا، ایسا ہی ہے نا۔ اور جب وہ نیزوں پہ قرآن بلند تھے، میں نے بارہا عرض کیا، تو حضرت مالک اشتر تھے نا جو آگے آگے تھے اور وہ لڑنے کے لیے بڑھ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، بڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ دیکھا میری پشت خالی ہے اور مڑ کے دیکھا تو وہ دور کھڑے ہیں، یہی خوارج جو بعد میں خارجی بنے، ابھی خارجی نہیں بنے تھے، خوارج میں شمار نہیں ہوئے، سامنے سفین والے ہیں، پشت پہ خارجی ہیں، درمیان میں مالک اشتر ہے۔ یہ تاریخ، یہ تاریخ کہہ رہا ہوں، مالک اشتر لڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس سفین کے فتنے کو ختم کرنے، اور ساتھ ہیں خوارج۔ اب خوارج نے مالک اشتر کو چھوڑ دیا، ایسا ہی ہے نا، مڑ کے دیکھا تو وہ دور کھڑے ہیں، پکارنے لگے آؤ میرے ساتھ آؤ، کہنے لگے مالک ذرا نظر اٹھا کے سامنے دیکھیں۔ حضرت مالک اشتر نے دیکھا تو کیا منظر تھا، وہ نیزوں پہ قرآن بلند تھے نا۔ اب حضرت مالک اشتر نے بلا تشبیہ کہتے ہیں یوں دیکھا اور اسی رخ سے اسی انداز سے بغیر تردد کے یوں دیکھا نیزوں پہ قرآن بلند ہیں اور مڑ کے کہا آؤ آؤ۔ کہنے لگے مالک لگتا ہے آپ نے دیکھا نہیں۔ کہا کیا؟ کہا وہ سامنے دیکھیں۔ کہا کیا دیکھوں؟ کہنے لگے وہ دیکھیں نیزوں پہ قرآن ہیں۔ کہنے لگے یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نیزوں پہ قرآن ہے انہیں نہ دیکھو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ نیزوں پہ قرآن ہے۔ کہنے لگے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، آؤ لڑیں اور اسے ختم کر دیں۔ توجہ فرمائیں۔ کہنے لگے مالک کیسے لڑیں، قرآن ہے اور نیزوں پہ بلند ہے۔ حضرت مالک اشتر نے کہا یہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے بلند نہیں ہوئے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ نیزوں پہ بلند کیے گئے، میں نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ میں نے کسی اور کی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن علامہ علی نقی نقن مرحوم فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ قرآن جو نیزوں پہ لائے گئے، بلند کیے گئے، یہ اچانک لائے گئے؟ تھوڑا سوچیں یار، یہ اچانک لائے گئے، حادثاتی طور پہ لائے گئے؟ نہیں، یہ پہلے سے لائے گئے تھے، تو جو لانے والے تھے انہیں معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ کہ لشکر علی میں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں، جنہیں جو دیکھتے ہیں منظر اسی پہ نظر ہے، پس منظر پہ نظر نہیں۔ لیکن اب حضرت مالک کی نظر دیکھیں، کہنے لگے آؤ آؤ، نہ رکو، لڑو لڑو۔ اب ان کا سوال سن لیں تاکہ بات جو میرے موضوع سے مربوط ہے ادھر پلٹوں۔ کہنے لگے مالک کیسے لڑیں، قرآن ہیں، نیزوں پہ بلند ہیں، قرآن سے جنگ کریں؟ اب حضرت مالک نے جواب دیا، کہنے لگے یہ تو بین الدفعتین قرآن ہے نا، یعنی صفحات پہ لکھا ہوا قرآن ہے جو نیزے پہ بلند ہے، ہماری پشت پر تو مجسم قرآن ہے۔ وہ یار، کہنے لگے وہ جو علی ہیں وہ تو مجسم قرآن ہیں، آؤ اس قرآن کی عظمت کو اگر بچانا ہے تو اس قرآن کے پیچھے رہو جنہیں مصطفیٰ نے قرآن جیسا بنا کے امت میں چھوڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اپنا موقف جو کل میں نے عرض کیا، اس حوالے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہم بعد از مصطفیٰ، امت مصطفیٰ میں آل مصطفیٰ کو مثل قرآن مانتے ہیں۔ میں نے خلاصہ کیا ہے بات کا، ہم امت مصطفیٰ میں آل مصطفیٰ کو مثل قرآن مانتے ہیں۔ مراد کیا؟ ابھی میں نے کہا قرآن سے لوگ دلائل لا رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ مثل قرآن ماننے سے مراد یہ ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آتی رہے گی اور اسی پس منظر میں مقامات اہل بیت اور پیام اہل بیت، آج اس موضوع کی انشاءاللہ جانب کچھ اشارہ ہو جائے، پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہے تیزی سے۔ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا پورا اشرہ ہے اس پر، خمسہ بھی میں نے پڑھا جامعۃ المنتظر۔ قرآن کی مثل جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں مانتے، یہ مصطفیٰ نے منوایا۔ چلے ایک بات اور عرض کر دوں، ہم اہل بیت رسول کو امت مصطفیٰ میں ایسے نہیں مانتے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ نہیں بھائی، ذرا تھوڑا توجہ رہے گی، ہم اہل بیت رسول کی نسبت صرف احترام، تعظیم، توقیر، توصیف صرف اس جہت سے انہیں نہیں دیکھتے، یعنی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کرو، ازواج کا احترام کرو، ویسے ہی اہل بیت کا بھی احترام کرو، ایسے نہیں مانتے۔ بھائی میری بات سمجھیے گا، ہم اصحاب و ازواج کا احترام کرتے ہیں لیکن آل محمد کا صرف احترام نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں۔ میری بات ذہن میں رہے، میری طرح متوجہ رہیں گے، یہ وہ فرق ہے جو دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ باقی سب کی تعظیم احترام کے قائل ہیں لیکن آل محمد کی تعظیم صرف نہیں کرتے، صرف احترام نہیں کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے خدا کی کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے مصطفیٰ کی نہیں کہا، محمد والے، میں نے مثل سرکار نہیں کہا، چونکہ سرکار کی اطاعت بھی اس لیے کرتے ہیں، خدا کی اطاعت ہے۔ توجہ رہے، ہم سرکار دو عالم کی اطاعت خدا کی اطاعت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب رسول نے ان کی اطاعت کا جو حکم دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ یہ ان کے خاندان کے فرد ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس لیے دیا ہے کہ یہ امت میں وہی کام کریں گے جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ہدایت مصطفیٰ کا تسلسل ہے، یہ امت سمجھے۔ ہم اپنے برادران تک اپنا یہ نقطۂ نظر پہنچا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی نسبت اطاعت اور ان کی اطاعت اطاعت خدا سمجھتے ہیں، اطاعت خدا سمجھتے ہیں، اور ان کی اطاعت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں چونکہ اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا دعویٰ، دلیل کیا ہے کہ ان کو امت میں سرکار نے، امت میں سرکار دو عالم نے ان کو اپنی طرح چھوڑا، دلیل کیا ہے؟ اب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، میں اس پہ زیادہ ٹھہروں گا نہیں، لیکن وہ حدیث پڑھنے پہ مجبور ہوں، اس پہ میری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اشارہ آج کر دیتا ہوں۔ اس لیے انہیں سرکار کی طرح مانتے ہیں کہ سرکار نے خود بتایا کہ یہ میرے بعد وہی کام کریں گے جو میں کرنے آیا۔ کون سا کام؟ سرکار کا امور بعثت کیا تھے، فرائض بعثت کیا تھے؟ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ توجہ ہے، یہ چار کام سرکار دو عالم کے تھے نا، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ بھئی سنیں، ہم سرکار کے وارث اور سرکار کے بعد جنہیں مانتے ہیں انہیں ہی مانیں گے جو یہ چار کام کر سکیں۔ یہ چار امور، یہ فرائض بعثت ہیں، فرائض بعثت، توجہ رہے، یہ چاروں فرائض بعثت ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ سرکار دو عالم کے بعد جو یہ چاروں امور ویسے انجام دے جیسے مشیت خدا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے، چونکہ بعثت کے اہداف قیامت تک باقی رہنے چاہیے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، بعثت کے اہداف قیامت تک باقی رہنے چاہیے اور ویسے رہنے چاہیے جیسے سرکار چاہتے ہیں۔ تو بس سرکار کے اسی فرائض بعثت کو جب اللہ نے تسلسل دیا تو ان میں دیا، یہ سرکار کے اسی مقصد بعثت کے محافظین ہیں، مروجین ہیں۔ کیسے اور کس طرح؟ یہ سرکار کے بعد امت میں اہل بیت رسول کا مقام امت میں کیا ہے؟ سرکار نے خود بتایا، اور حدیث وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ بات کہنا ضروری ہے تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے، اور عشر محرم میں ایک مجمع صرف محرم کے عنوان کا ہوتا ہے، وہ خطیب کے لیے نہیں آتا، وہ عشرے کے لیے آتا ہے، ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحاح ستہ میں ہے، صحاح ستہ میں بھی صحیح مسلم شریف میں اور جامع ترمذی میں، صحاح ستہ کی تین کتابوں میں یہ حدیث ہے، چھ معتبر ترین کتابوں میں سے تین کتابوں میں۔ اور جب صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث آ گئی تو اس کے بعد تو سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اعتراض کا کوئی مورد ہی نہیں رہتا۔ لیکن عجیب ہے، امت پر سرکار نے حجت اتمام کی۔ کیسے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ اب جو عربی جانتے ہیں دوستان وہ تو آشنا ہیں، جو متوجہ نہیں ہوئے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ثقلین میں خود دو کا تصور ہے، اور دونوں کو لفظ ثقلین سے یاد کیا۔ اب لفظ ثقلین کو میں نے بارہا عرض کیا، علماء بھی فرماتے ہیں ثقل ثقلین بھی پڑھ سکتے ہیں، ثقل سے ثقلین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا معنی، کیوں یہ کہا؟ ثقلین پڑھو تو ثقل سے ہے، جس کا معنی ہے وزنی، اور ثقل سے پڑھو ثقلین تو اس کا معنی وزنی نہیں۔ لسان العرب میں ابن منظور نے بڑی خوبصورت بات لکھی، عالم عرب کا بہت بڑا ادیب، وہ کہتا ہے عرب ثقل، ثقل کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے عرب ثقل اس شے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مسافر سفر پہ جائے تو زاد راہ کے طور پہ جو شے لے کے جائے۔ جب مسافر سفر کو نکلے اور زاد راہ کے طور پہ جو اپنے پاس رکھے۔ اچھا، یہ زاد راہ کا معنی، اب اہل زبان میں معذرت چاہتا ہوں، اب زاد راہ جو راہ میں کام آئے، زاد راہ، زاد راہ یعنی راہ کا زاد، جو آپ کو اس سفر میں کام آئے اسے زاد راہ کہیں گے نا۔ وہ کیوں رکھتا ہے مسافر ساتھ؟ تاکہ جہاں مجھے مشکل پیش آئے، مجھے مشکل پیش آئے اس سفر میں یہ میرے کام آئے، ایسا ہی ہے نا۔ ابن منظور کہتے ہیں کہ عرب جو زاد راہ کے طور پہ آپ ساتھ رکھتے ہیں اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے اسے کہتے تھے ثقل، اور ثقل کا معنی وہ کہتے ہیں اسی سے نکلا قیمتی، اور قیمتی بھی اتنا کہ جو انسان کے سفر میں مشکل میں کام آئے۔ اب اس حدیث کی طرف پلٹیں، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ ثقلین یعنی دو چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں، اور دونوں قیمتی ہیں۔ کتنی قیمتی؟ فرمایا یہ زندگی ہے سفر، اور اس زندگی کے سفر میں قدم قدم پر تمہیں گمراہ کرنے والے موجود ہیں، اگر اس گمراہی سے بچنا ہے اور صراط مستقیم پر رہنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا، دوسرے ہاتھ میں انہیں رکھنا جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ توجہ ہے، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، انہیں اپنے ساتھ رکھنا، اگر چاہتے ہو اس زندگی کے پرپیچ و خم سفر میں اس گمراہی سے بچو تو اپنے ساتھ کنہیں رکھنا؟ کا انہیں رکھنا، یہ جو ثقلین ہیں انہیں رکھنا۔ بے توجہ رہے، جو جملہ کہنا چاہتے، یہ جو قرآن مجید میں آپ ہر روز دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے طلب کر رہے ہو نا، طلب، اہدے، اہدنا ہماری ہدایت فرما، ہماری کیا فرما؟ ہدایت، ہماری ہدایت۔ سب نے لکھا یہ جملہ دعا ہے، دعا، اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ ادنا اعلیٰ سے کہہ رہا ہے ہماری ہدایت فرما، اگرچہ عربی میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدے یہ صیغہ امر ہے، لیکن جب ادنا اعلیٰ کی طرف امر کرے تو علماء فرماتے ہیں وہ امر نہیں ہوتا، وہ التجا ہوتی ہے۔ اب ایک بات کہوں، یہ میں نے جو معنی کیا، اب جس نے عربی نہ پڑھی ہو اسے کیا پتا؟ قرآن سمجھنا ایسے ہی ہے، اور قرآن سے یا اہل بیت کے فرمان سے فتویٰ دینا ایسے ہی ہے؟ جہاں صیغہ امر آ جائے آپ کہیں حکم ہے، تو کیا بندہ خدا کو حکم کر رہا ہے؟ توجہ نہیں ہے. چلے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی غور کریں. مثلا اور اسی پہ رائے میں جملہ کہہ دیتا ہوں، مثلا آپ دعا کرتے ہیں، قرآنی دعائیں ہیں نا، ربنا اے ہمارے رب اغفر، ہے یا نہیں؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی امر ہے، ربنا اغفر، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. یہ لفظ فرما کہہ رہے ہو نا، تو حکم میں فرما کہاں ہوتا ہے؟ چونکہ کہنے والا بندہ ہے، جسے کہہ رہا ہے وہ رب ہے، تو اب یہ صیغہ امر ہو کر بھی معنی امر نہیں دے رہا. بھائی توجہ فرمائیں، ان باتوں پہ متوجہ رہیں، صیغہ امر ہو کر بھی معنی امر نہیں دے رہا. اور آسان کروں، اور بات یہ جو جملے کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہ بھی امر ہے، کلو کھاؤ واشربو پیو، تو یہ تو امر ہے، تو کھانا اور پینا واجب ہے، بولے تو صحیح، واجب ہے، فرض ہے؟ نہیں. آپ اور مجھ پر کھانا پینا فرض نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں خاص ٹائم میں نہ کھانا واجب ہو جاتا ہے. کھانا واجب نہیں ہے. تو یہ کلو واشربو صیغہ امر ہے، حکم ہے، لیکن معنی حکم کا نہیں دے رہا. اس سے آپ نے جواز نکالا، تھوڑا توجہ رہے، تو ایک جگہ صیغہ امر سے آپ نے معنی دعا نکالا، التجا نکالا، ایک جگہ آپ نے اسی صیغہ امر سے معنی جواز نکالا، ایک جگہ آپ نے معنی واجب نکالا، ایک جگہ معنی مستحب نکالا. تو یہ معنی ہر کوئی کر لے گا، یہ وہی کرے گا جسے عربی اسرار و رموز آتے ہوں. تو خدا کے لیے آل محمد کے اور قرآنی آیات صرف پڑھ کے فتویٰ نہ دو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، پروردگار عالمین کی مشیت کیا ہے؟ یہ مزاج قرآن اور سیاق و سباق دیکھے بغیر معنی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، یہ دیکھے بغیر معنی نہیں ہوتا ہے. تو ہم پروردگار کے حضور عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو آپ دن میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہے آیت لیکن ہے دعا، تو پروردگار سے کیا مانگ رہے ہو؟ صراط مستقیم. بے توجہ رہے، اے ہمارے پروردگار ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما، کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. تو پتا چلا ہدایت کرنا اس کا کام ہے، ایسا ہی ہے. ہر مسلمان ہدایت کس سے مانگتا ہے؟ پروردگار سے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب ہیں، ہدایت مانگتے خدا سے ہیں اور ہادی خود بناتے ہیں. آپ متوجہ ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے؟ چلیں تھوڑا باتیں اب آپ میں نہیں کہوں گا، مشکل نہیں، مشکل نہیں، مشکل نہیں، چونکہ اب میں نے مشکل باتیں کرنی ہیں، توجہ فرمائیں. تو مشکل بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں بھائی، کہہ خدا سے رہے ہو، اہدنا ہماری ہدایت فرما، تو اس کا معنی ہدایت کرنا کسی اور کا کام نہیں، تو ہادی تو وہ ہے نا، تو جس سے ہدایت مانگ رہے ہو ہادی بھی وہی بنائے تو ہدایت ہوگی. ہائے 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 نہیں، اب نتیجہ دے کے آگے بڑھ جاؤں اور بات سمیٹ لوں. توجہ فرمائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، اور اس دعا میں جسے اللہ نے آیت بنا کے نازل کیا، خدا نے خود تمہیں اور مجھے تعلیم دیا، یہی معنی ہے نا. کہتے ہیں کہ سورہ الحمد، بھائی توجہ رہے، فرماتے ہیں علماء سورہ الحمد خدا نے بندے کی نیابت میں پڑھی ہے. نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ، معذرت چاہتا ہوں، جسارت ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ساری حمد ہے کس کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، تو یہ آیت ہے یا نہیں؟ کلام خدا ہے نا، تو خدا کس سے کہہ رہا ہے کہ ساری حمد اس کے لیے؟ تو بعض لوگ آپ کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے؟ تو اللہ نے بندے کی نیابت میں یہ سورہ پڑھا، کیوں پڑھا؟ چونکہ ہم اس کی توصیف و تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. آئے ہائے 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 پروردگار نے کہا یہ توصیف و تعریف چونکہ تم نہیں کر سکتے، یہ بھی تعلیم میں دوں گا. تو جب بندہ اتنا مجبور اور اتنا لاچار ہے، اتنا بے بس ہے کہ اگر وہ اپنی توصیف و تعریف تعلیم نہ کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا بندہ سرکش کیسے ہو گیا کہ نظام ہدایت میں خود ہادی بنانے لگا؟ توجہ فرما رہے ہیں، جو حق اس کی توصیف و تعریف کا نہیں رکھتا وہ ہادی بنانے کا کیسے رکھتا؟ اب اگر کہہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، بس بھائی بات سمیٹ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنی سیدھی راہ کی کیا فرما لیں؟ پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل اور رحمت بندے پر یہ نہیں ہے کہ اسے دنیا کے وسائل مل جائیں. سب سے بڑا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو صراط مستقیم دیتا ہے. میں نے بات کی عرض کر دی ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. خدا مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، جاننا چاہتے ہیں تو پروردگار نے بتایا، میں جب راضی ہوتا ہوں، جس بندے نے یہ جانچنا ہے، یہ پرکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ اپنے بارے میں طے کرنا ہے، یہ جج کرنا ہے کہ مجھ سے میرا پروردگار راضی ہے یا نہیں، تو خدا کہتا ہے دیکھو تمہیں یہ صراط مستقیم ملی. اچھا پروردگار کیسے پتا چلے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کا اسی میں بتا دیا، صراط الذین، ان لوگوں کی راہ. میں نے بارہا عرض کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، تکرار ہو جائے گا لیکن معاف فرمائیں گے، ان لوگوں کی راہ. یہ الذین سے مراد وہ لوگ ہی ہیں نا. تو بھائی کوئی بھی مسلمان بھائیو، شہید متحری کی تفسیر سورہ الحمد میں نے پڑھی، اسی طرح آیت اللہ تبارک سب فرماتے ہیں، یہ اللہ زینا سے مراد اللہ تو نہیں نا بھائی، یہی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہو اللہ سے کہہ رہے ہو مجھے سیدھی راہ دکھا، اور فوراً خدا کہہ رہے ان لوگوں کی راہ. تو یہ وہ لوگ جن کی راہ پروردگار کہہ رہا ہے، یہ اللہ تو نہیں، لیکن ان کی راہ اللہ کی راہ ہے نا، ہیں بندے لیکن راہ ان کی خدا کی ہے. تو ہر مسلمان ان لوگوں کے پیچھے چل کر ہی خدا تک پہنچے گا نا، جن کی راہ پہ چلنے کا حکم اس نے دیا. سادہ لفظوں میں اب بات کر رہا ہوں، تھوڑا سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کی راہ سے مراد اللہ کی راہ ہے نا، ہیں بندے لیکن پہنچا خدا تک رہے ہیں، ایسا ہی ہے. تو ان کی راہ خدا کی راہ ہر کوئی مانتا ہے یا نہیں؟ ابھی چھوڑے کون ہیں، جو بھی ہوں، ہر مکتب کے نزدیک جو ہیں ان سے پوچھیں ان کی راہ خدا کی راہ ہے یا نہیں، وہ کہیں گے خدا کی راہ ہے. عجیب ہے، جب ان لوگوں کی راہ خدا کی راہ ہے جن کے پیچھے چل کے خدا تک پہنچنا ہے، تو اگر کسی بندے کی راہ خدا کی راہ ہو سکتی ہے تو ایسا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا جس کی مدد خدا کی مدد ہو؟ متوجہ ہیں؟ چلیں تاکہ نتیجہ گفتگو کے طور پہ آپ ساتھ ہو گئے اور بات بھی آپ تک، وہ ساری تمہید، اب میں نے ساری تمہید کہہ دی، اس کے بعد یہ نتیجہ، اس عنوان سے اہل بیت کا امت میں مقام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے بارہا عرض کیا بارہا، یہ جو تین صفات بیان ہوئی ہیں نا، انعمت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین گروہ نہیں، اہل علم سے پوچھ لیجئے گا، یہ تینوں اللہ زینا کی صفات ہیں، یعنی ان لوگوں کی راہ ہمیں دکھانا جن پہ تو نے انعام بھی کیے. اب انعام تو اللہ کا ہر کسی پر ہے، نہیں توجہ فرمائی بھائی، میرا اور آپ کا وجود اللہ کا انعام ہے یا نہیں؟ نعمت ہے نا، یہ وجود کی تمام خصوصیات یہ اس کی نعمات میں شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ تو انعام تو مجھ پر بھی ہے، لیکن میری راہ خدا کی راہ نہیں. تو پہلے گروہ میں اگر انعمتا کو علیحدہ کر دیں تو وہ تو سب کو شامل ہو گیا نا. توجہ فرمائیں، پروردگار نے ایک گروہ کی تین صفات بیان کی، کیا فرمایا؟ جنہیں صاحب انعام بنایا ان کی دو خصوصیات اور ہیں، کیا؟ ایک غیر المغضوب، دوسری ولغوالین. کیا مانا؟ اللہ نے کہا میں نے انہیں جو انعام دیے انہوں نے کبھی بھی کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا جو تقاضۂ نعمت کے مخالف ہو. آئے ہائے ہائے ہائے، چونکہ ان کا کوئی عمل میری رضا کے مخالف نہیں ہے، اس لیے وہ غیر المغضوب ہے ہی نہیں، ان پر میں کبھی غضب ناک ہوا ہی نہیں، چونکہ غضب اس پہ ہوتا ہے جس کا عمل اللہ کے مخالف ہو. بھائی جس کا ہر عمل تابع مشیت پروردگار بن جائے اسے ہم معصوم کہتے ہیں. والضالین، اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. توجہ رہے، توجہ رہے، لیں امت میں ہم جن کی راہ مانگ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ پروردگار عالمین نے جن کی راہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا، توجہ رہے، چلنے کا حکم دیا، اب ان کی راہ خدا کی راہ ہے. لیکن سوال ہے، ہیں تو بندے، ہم خدا تو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ یہ جن کے راہ خدا کی راہ ہے انہیں خدا مانتے ہو؟ ان کی راہ خدا کی ہے، یہ خدا نہیں، اس کا معنی خدا کی راہ پہ چلانے والے. چلیں آسان لفظوں میں بات کی، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ٹیکنیکل بات کروں، کیسے؟ سوال یہ ہے کہ ان کی راہ خدا کی راہ کیسے، اور یہ شرک کیوں نہیں جبکہ بندے ہیں اور راہ خدا کی؟ یاد رکھیے، شرک اور توحید کا پیمانہ جو دنیا نے بنایا وہ نہیں، اللہ کا بنایا کیا ہے؟ ہر وہ شے توحید ہے جو نظام توحید کے تابع ہو. کیا مراد؟ کیا مراد؟ جو پروردگار کی طرف سے ہماری طرف آئے، یعنی پروردگار جس کی اطاعت اور اتباع کا حکم دے، اس کی اطاعت اور اتباع چونکہ اللہ کی اتباع ہے لہذا طول خدا میں ہوگی، عرض میں نہیں، طول میں ہوگی، چونکہ اس کی اطاعت خدا تک منتج ہو رہی ہے لہذا یہ شرک نہیں، یہ آئینِ توحید ہے. چلے بات آپ تک میں نے کی لیکن آپ متوجہ نہ ہوئے، اب دوسرے پہلو سے کرتا ہوں. یہ جو جملہ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں نا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور بارہا کہہ چکا، یہ درست ہے. خدا کی قسم یہ شیعت کا نعرہ ہے، امتیاز ہے، یہ طالب علم کی زبان سے سن لو، میں ان کے اس نعرے کی تائید کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں، شیعت میں غیر اللہ کو ماننا شرک ہے. نہیں، غیر اللہ کو ماننا شرک ہے. لوگوں کو ہم پہ یہی گلا ہے، وہ غیر اللہ منوانا چاہتے ہیں. لوگوں کو ہم سے یہی شکوا ہے، وہ جنہیں منوانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں. اب ہمیں جو کہو جب تک وہ اللہ کی طرف سے ثابت نہ ہو جائیں، سب مانیں گے انہیں اللہ والے نہیں مانیں گے، لیکن اب گفتگو سمیٹ لی اور آخری جملہ اور زحمت ختم۔ یہ درست جملہ ہے، یہ درست نعرہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب آپ کو تعجب ہونا چاہیے، لیکن آپ نے کبھی اس جملے کی جو بناوٹ ہے عربی نقطہ نظر سے، اس کی بناوٹ، یہ غیر اللہ عربی کا لفظ ہے، اس کو اگر سلیس اردو میں کریں تو اس کا معنی کیا نکلے گا؟ غیر اللہ، غیر اللہ، جو اللہ کا غیر ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ خدا کی قسم یہ درست کہتے ہیں، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا واقعاً شرک ہے، لیکن دنیا کو پتا نہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا دعویٰ کہ وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا کہ یہ مصطفیٰ، یہ مرتضیٰ، یہ سیدت النساء، یہ حسن مشتبہ، یہ سید الشہداء، یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، یہ دعویٰ ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم انہیں مدد ان سے اللہ کے غیر سمجھ کے انہیں وسیلہ نہیں بناتے، ان سے مدد نہیں مانگتے، یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل، خدا کی قسم یہ غیر خدا نہیں، یا یہ اللہ کے غیر ہوتے تو غیر اللہ کی طرف لے جاتے، یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ نہیں، میری بات میں توجہ رہے، میں اس زاویے سے بات کر کے اس طرف آنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کی وہ جہت بھی باقی رہے۔ یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، اگر غیر اللہ ہوتے، بھائی توجہ رہے، جملہ ضائع نہ ہو، اگر یہ غیر اللہ ہوتے، اللہ کے غیر ہوتے، تو خدا کی قسم اگر یہ لوگوں سے کہتے نا ہمیں خدا مانو، لوگ مان لیتے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، لوگوں نے علی کو خدا بنانا چاہا، نہیں مانا، چونکہ اللہ کا غیر نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو بندگی پہ فخر کرتا ہوں، چونکہ بندہ ہی اس کا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کائنات میں کون ملے گا جسے لوگ خدا کہیں اور وہ کہیں الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے تو میرا رب ہے۔ جسے لوگ خدا کہیں اور وہ کہے الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے تیرا بندہ ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے علی نے کہا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو مولا نے بتایا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں۔ مولا نے سمجھایا عزت چاہتے ہو تو بندگی میں آؤ، ہاں حسین یہی بندگی کے دائرے میں لانے آئے تھے۔ بندوں کی اطاعت اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کے دائرے میں لانے آئے، اسی لیے دعائے عرفہ ہے، اسی لیے شب عاشور بندگی ہے، چونکہ بندگی یہ خدا میں لانا ہے۔ کربلا بندگی کے لیے برپا ہوئی ہے، بغاوت کے لیے نہیں۔ حسین ہم سب کو اللہ کے بندہ بنانے آئے تھے، بندگی یہ خدا کے دائرے میں لانے آئے تھے، باغی بنانے نہیں آئے۔ لیکن اس بندگی کے سفر میں حسین کتنی عظیم ہستیوں کو لے کے چلے۔ انتہائی معذرت خواہ ہوں، وقت گزر گیا اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے دو چار جملے صرف کہتا ہوں، کل کوشش کریں گے کہ موضوع کو پہلے سمیٹوں، لیکن دو محرم ہو گئے، شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہو، دو محرم آ گئی، مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گئے، وہ سفر جو مدینے سے شروع ہوا۔ مدینہ چھوڑنا، یہ ترتیب مصائب میں یہ الحمدللہ ہمارے علماء ہمارے ممبر کا حسن ہے، ترتیب مصائب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں یہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے، ورنہ اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایسے ہی پڑھے جائیں، لیکن پھر بھی اس ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، 28 رجب مدینہ چھوڑا۔ چلیں میں یہی جملہ کہتا ہوں، چونکہ الحمدللہ میں خوش آمد نہیں کر رہا، آپ اہل معرفت اور واقع اس حوالے سے متوجہ ہیں، زیادہ طویل گفتگو کا وقت نہیں۔ آپ اور میں جب ہم کربلا جاتے ہیں، کربلا، میں کربلا کا نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں، آج 2020 میں بھی جب ہم کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا شوق اشتیاق ایک الگ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تڑپ اور طلب دونوں ہمیں جلدی جانے کا، ایسے ہے نا، ایک وجود میں ہیجان ہوتا ہے، ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، جلدی کربلا پہنچے، ایسا ہی ہے، کربلا پہنچے۔ اب میرے ساتھ بول کے بتائیے گا، کربلا آپ پہنچ گئے، 5 دن 10 دن جتنا آپ کا قیام ہے، قیام کیا، کربلا سے واپس آنے لگے، تو اب گھر آنے کی تڑپ ہے؟ نہیں، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ طلب ہوتی ہے گھر آنے کی؟ نہیں۔ وہ اشتیاق، وہ شوق، وہ جانے کی طلب، وہ جس قدر تھی وہ ادھر ہی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، انسان کربلا دل لے کے جاتا ہے، دل لے کے نہیں آتا، یہ قلب وہیں رہ جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ نہیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل علم، اہل درد، عزاداران سید الشہداء، مجھے بتائیں آپ اور میں کربلا جائیں اور کربلا سے آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، کیوں رو رہے ہو کہ کربلا چھوڑ رہے ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے لیے کربلا چھوڑنا مشکل ہے تو کربلا حسین ہے نا۔ آپ کو مولا حسین کی کتنی معرفت ہے، جتنی بھی ہو، لیکن پھر بھی حسین کی قبر کو چھوڑنا مشکل ہے نا۔ اب سوچو میری اور آپ کی معرفت کہاں، خود حسین کو جو رسول کی معرفت ہے، جو نانا سے محبت ہے، میں نے جملہ کہا ہے، جو میرے مولا حسین کو نانا سے محبت ہے، سوچو کتنی محبتیں جمع ہو جائیں، اور یہ حسین کو نانا کا روزہ چھوڑنا پڑے، چھوڑنا پڑے، مدینہ چھوڑنا پڑے، کربلا نہیں، مدینہ چھوڑنا پڑے۔ اچھا وہ حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ لکھتے ہیں صاحبان مقاتل، 28 رجب کو نانا کے روزے پہ اسی لیے آئے نا، تو کہتے ہیں حسین آئے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حسین قبر پہ لیٹ گئے، آپ متوجہ نہیں ہوئے، لیٹ گئے اور کہتے ہیں یوں دونوں بازو پھیلائے اور قبر کو یوں ہاتھوں میں لیا۔ علامہ حافظ کفایت حسین کی کتاب پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں گویا یوں لگ رہا تھا جیسے نانا نے بازو پھیلا دیے کہ آؤ حسین، آؤ حسین، میں تیرا انتظار کر رہا۔ نہیں، آپ جانتے ہیں، اہل مطالعہ ہیں، 56 سال کی عمر ہے میرے مولا کی جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو حسین اس عمر مبارک میں نانا کی قبر پہ لیٹ گئے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، انسان عمر کے جس حصے میں چلا جائے دوسروں کے لیے اس کے رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لیے وہ چھوٹا رہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہر بیٹا باپ کے لیے بیٹا ہے، چاہے خود دادا بن جائے۔ نہیں، حسین نے رو کے کہا ہوگا، نانا کائنات میں صرف آپ ہیں جنہیں حسین نانا کہہ کے آر۔ اب راوی کہتا ہے میں نے رات کی تاریکی میں رونے کی صدا سنی، قریب آیا تو دیکھا حسین کبھی دایاں رخسار رکھتے ہیں، کبھی بایاں، اور ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اپنے پاس بلا لیں۔ اب یہی روایت کے جملے ہیں اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولا حسین نانا کے ساتھ ہم کلام ہیں کہ ایک دفعہ نیند کی حالت آئی، منامی، علماء فرماتے ہیں منامی نیند کی درمیانی حالت، جب امام کو مکاشفہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسی نیند کی حالت میں، منامی کی حالت میں امام نے کیا دیکھا؟ دیکھا نانا ہے، بابا ہے، ماں ہے، بھائی ہے، پنجتن پاک میں چار ہستیاں ہیں اور چاروں کہہ رہی ہیں ہم کربلا میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین کربلا آ جاؤ، کربلا آ جاؤ۔ کہتے ہیں اب میرا مولا اٹھے اور دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، کہا نانا حسین کا آخری سلام، نانا اب قیامت تک ہر کوئی آئے گا، بتول کا بیٹا نہ آ سکے گا۔ بس عزادارو نانا سے ودا، حسین کا ودا، ودا نانا سے۔ پھر گئے ماں کی قبر پہ، میں نہیں کہوں گا ماں کی قبر کہاں تھی اور گئے، مجھے اور آپ کو معلوم ہو نہ ہو، حسین کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں ماں کی قبر پہ گئے اور کہنے لگے اماں حسین جا رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے یہ جملے کہوں اور زحمت ختم کر دوں۔ عزادارو حسین کے لیے تین ودا، علماء کہتے ہیں تین ودا حسین کے لیے بڑے مشکل تھے۔ بتاؤں تین ودا، پہلا ودا جب بتول کو علی نے غسل و کفن دیا اور میت کو رکھ دیا صحن میں، کہا زینب آؤ ماں سے ملو، ماں کو ودا کر لو۔ زینب آئی لپٹ گئی، اماں تیری زینب تنہا رہ گئے۔ ام کلثوم آؤ آئی، حسن بیٹا آؤ آ گئی۔ اب بتاؤں حسین کے لیے ودا کتنا مشکل تھا ماں سے۔ ایک دفعہ دیکھا کہا حسین آپ نہیں آؤ گے، حسین تم نہیں آؤ گے۔ ایک دفعہ سر اٹھایا، بابا اگر حکم ہے تو آ جاؤں۔ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جب تک ماں بلائیں گی نہیں، جب تک نہیں بلائیں گی، کائنات کا واحد جنازہ ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا یہ کہنا تھا بتول کے بندے کفن ٹوٹ گئے، یوں دونوں بازو بلند کیے آ میرا بیٹا آ جا، حسین یہ کربلا نہیں ہے، حسین یہ مدینہ ہے، میرا لال آ جا میرے گلے لگ جا۔ بس حسین کے لیے ماں کو پہلا ودا مشکل، دوسرا ودا جب جانے لگے، ماں سے ودا کیا، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، تیسرا ودا مشکل کب آیا؟ عزادارو یہ مدینے کا ودا تھا جو حسین ماں سے کر کے چلے، نانا سے کر کے چلے۔ ہاں وہ ودا بھی آیا جب زینب سامنے ہے اور حسین کہہ رہے ہیں زینب میں جا رہا ہوں، کہا بھیا اب شام غریبا آنے والی ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔